وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سوان حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس جانب توجہ رہے کہ روایات مختلف عنوان سے نقل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق, اور بہت سارے موضوعات ہیں جو بعثت کے موضوع میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کس عمر میں آپ مبعوث ہوئے اور آپ کی کیا کیفیت تھی, اور اسی طرح سے اور بہت سارے موضوعات. تو پہلے مرحلے میں ہم اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم سولو ہو جائیں گے, خصوصاً برادران اہل سنت کی کتب میں پہلی وحی سے متعلق اور شرح صدر سے متعلق, یعنی سینہ کھولنے سے متعلق بہت ہی عجیب و غریب روایات ہیں, اور ان تمام روایات کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس سے واضح ہو جائے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا. تو پہلی چیز جو بالکل واضح ہونی چاہیے آپ سننے والوں کے ذہن میں, اگر آپ نے شروع سے ان لیکچرز کو سنا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کے بارے میں اگر آپ نے لیکچرز کو سنا ہے, تو پھر انشاءاللہ کسی قسم کا پرابلم آپ کو پیش نہیں آئے گا, اور آپ پر ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس موضوع میں, یعنی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, مذہب اہل بیت کی کیا رائے ہے. ہم نے پہلے موضوع میں ڈسکس کیا عالم انوار کو, یعنی نورانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کہ آپ کی خلقت پہلے مرحلے میں نور کی صورت میں تھی, اور یہ خلقت حضرت آدم سے اور اسی طرح سے زمین و آسمان سے پہلے ہوئی تھی. اسی طرح سے ہم نے توجہ دلائی کہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اجداد کے ذریعے سے, یعنی پہلے مرحلے میں یہ منتقل ہوا نور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں, اور حضرت آدم سے حضرت حوا, اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نور منتقل ہوا حضرت شیس حبۃ اللہ میں, اور پھر یہ نور تدریجاً منتقل ہوا حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام تک, اور پھر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے تدریجاً یہ نور منتقل ہوتے ہوئے نسل در نسل پہنچا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک, اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نور منتقل ہوتے ہوتے پہنچا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ہاجرہ, اور اسی طرح سے ان کا نام بعض جگہ لکھا جاتا ہے ہاجر, ان میں منتقل ہوا, اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نور منتقل ہوا آبا و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, یہاں تک کہ یہ نور منتقل ہوتے ہوئے پہنچا حضرت ہاشم, حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب, حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہا, اور پھر یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی صورت میں ظاہر ہوا 17 ربیع الاول پہلی عام الفیل کو, جمعے کے دن فجر کے وقت, یعنی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی. آبا و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی, کہ جس کا نور ہمارے صلب میں ہے, جلد سے جلد ظاہر ہو, دعائیں کرتے تھے, انتظار کر رہے تھے. پھر یہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا, پھر حضرت عبداللہ کی رحلت کے بعد حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی, پھر حضرت ابو طالب نے پرورش فرمائی. ان سب کو علم تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. بحیرہ راہب کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشنگوئی کی اور ان کی نبوت کو جانا. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس قسم کی داستانیں بنائی جائیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، وہ نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہوا. حتیٰ تاریخ طبری میں اور اسی چیز کو نقل کیا شبلی نعمانی اور سلمان ندوی صاحب نے اپنی کتاب سیرت النبی میں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ پہلی وحی اتنی ان کے لیے سخت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خودکشی کی کوشش کی. اب یہاں پر یہ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک تمام آبا و اجداد رسول اللہ اس آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم تھا. سابقہ لیکچرز میں ہم نے بتایا کہ آپ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی تھی، کبھی ملائکہ کے ذریعے، کبھی حضرت ابو طالب کے ذریعے. اسی طریقے سے یہودیوں نے آپ کا امتحان لینا چاہا حرام کھانے کے ذریعے سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں حرام کھانا نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کو کھلائیں گے، تو آپ نے کہا کہ کوشش کر لو کھلانے کی. اور جب انہوں نے کوشش کی تو ان کا ہاتھ دہن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پہنچ پاتا تھا، کبھی کہیں چلا جاتا تھا کبھی کہیں چلا جاتا تھا. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص سے زیادہ اپنی نبوت کا علم تھا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی تھے. کب سے؟ جب عالم انوار میں تھے، حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی اور ولادت کے بعد بھی نبی تھے. لیکن 40 سال تک اعلاناً پبلک کے درمیان کام کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی گفتار کے ذریعے سے لوگوں میں تبلیغ کر رہے تھے. اور بلا شک ان کی صداقت اور ان کی امانت اور ان کی دیانت اور ان کی شرافت کو دیکھ کر بہت سارے افراد پر روحانی اثر ہوا. ناممکن ہے کہ صادق اور امین کی صداقت اور امانت کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوا ہو، بس وہ ایک طرح کی اخلاقی تربیت بھی فرما رہے تھے. اس وقت بھی وہ بہت سارے گناہوں سے روکتے تھے اور مکے میں اور اس کے ارد گرد دین حنیف یعنی دین حضرت ابراہیم تھا، اور اس کے مسائل وہ بیان بھی فرماتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ اللہ کوئی زنا کرے تو وہ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، نا، وہ واضح منع فرماتے تھے. یہ غلط ہے. اسی طریقے سے جب کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں قسم دی لات اور عزا کی، تو آپ نے کہا ان دونوں کا نام نہ لو، مجھے ان کی قسم نہ دو، میں سب سے زیادہ جن سے نفرت کرتا ہوں وہ یہی بت ہیں. آپ تبلیغ فرماتے تھے، آپ حقائق کو بیان فرماتے تھے. بس 40 سال کی عمر میں آپ نبی نہیں بنے، آپ نبی پہلے ہی سے تھے، بلکہ در حقیقت 40 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اب اعلان کرو، لوگوں کو کلیئرلی بتاؤ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آخری نبی ہوں اور اللہ کی جانب سے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، احکام آ رہے ہیں، سابقہ شریعتیں باطل ہیں، اور اب اس شریعت پہ عمل کرو کہ جو مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آ رہی ہے، اور اب کلیئرلی بیان کرنا شروع کرو کہ یہ میں پیغام اللہ کی جانب سے دے رہا ہوں. لہذا ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ بعثت کے معنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ پیغام پہنچانا کھل کے شروع کر دو. پیغام وہ پہلے بھی پہنچاتے تھے لیکن دین حنیف کی صورت میں، حرام و حلال کی صورت میں، کہ جو اس زمانے میں انڈرسٹوڈ تھے، کیونکہ اس زمانے میں انبیاء کی تعلیمات ایک حد تک تھیں، تو جو انڈرسٹوڈ حرام تھے ان کا آپ ذکر کرتے تھے، جو واجبات تھے ان کا ذکر کرتے تھے. لیکن ہاں، اعلان نبوت کے بعد نماز کا، عبادت کا خاص طریقہ بتایا گیا، اس کے مقدمات کا یعنی وضو کا، غسل کا، تیمم کا خاص طریقہ بتایا گیا. یہ نئی شریعت میں نئے احکام تھے، لیکن عبادت ہمیشہ سے تھی، طہارت ہمیشہ سے تھی، خلوت میں بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں تفکر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو دقت سے دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر کرنا، یہ تمام انبیاء کا حکم تھا اور اسی حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے بھی تھے اور لوگوں کی توجہ بھی دلاتے تھے۔ تو 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت فرمایا، یا بالفاظ دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے تمام کائنات کے لیے، نبی تھے لیکن اب حکم ہوا کہ میں تمہیں مبعوث کر رہا ہوں، یعنی تمام انسانوں کے لیے پیغام رسانی کا سلسلہ اس لمحے سے شروع کر دو۔ اب وہ کام بھی مرحلہ بہ مرحلہ ہوا، پہلے گھر والوں کو، پھر اس کے بعد گھر والوں سے ذرا مسئلہ آگے بڑا خاندان تک، دعوت ذوالعشیرہ، اور اس کے بعد تدریجاً پھر مکے میں یہ پیغام پھیلنے لگا تو مشکلات بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ آپ طائف گئے، یہاں تک کہ کچھ افراد نے ہجرت کی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ نبوت کا کام آگے بڑھتا چلا گیا بالکل ایک نارمل طریقے سے، اور حالات اور واقعات کو اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے۔ تو جس طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر والوں کے لیے نبی بنے تھے، نہیں، گھر والوں کے لیے نبی نہیں بنے تھے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ پہلے دفعہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے نبی بنے، ایسا نہیں ہے۔ نبی آپ ہمیشہ سے تھے، پہلا مرحلہ ہوا کہ آپ کو حکم ہوا 40 سال کی عمر میں کہ اب اعلان کر دو نبوت کا۔ پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ آپ نے گھر میں کام کیا، پھر رشتہ داروں میں کام کیا، پھر مکے میں ذرا کام آگے بڑھا، پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن آپ نبی ہمیشہ سے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب آپ مکے کے نبی تھے، اب آپ مدینہ کے نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تمام زندگی کچھ دن غار حرا میں گزارتے تھے، کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 6 دن، کبھی 8 دن، اور اس غار سے بہت ہی بہترین نظارہ ہوتا ہے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کا۔ اور اس غار میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن ان کی ولادت سے پہلے تنہا وہاں جاتے تھے۔ اسی طرح سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ بھی بعض دفعہ وہاں جاتی تھیں، حضرت ابو طالب بھی وہاں جاتے تھے۔ ایک نارمل سا طریقہ تھا کہ کچھ افراد گئے، واپس آ گئے، کچھ کھانا دینے کے لیے گئے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اسلام رہبانیت کے مخالف ہے، لیکن تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا اور عبادت کے لیے کچھ دیر یا کچھ دنوں کے لیے پبلک سے الگ ہو جانے کے اسلام مخالف نہیں ہے۔ رہبانیت کیا چیز ہے؟ کہ بالکل دنیا کے امور چھوڑ کے، کمانا، بیوی، بچوں کو چھوڑ کے کسی غار میں بیٹھ جائے، اسلام اس کے فیور میں نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی جدا ہو کے، تنہائی میں، خلوت میں، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کیا جائے، تو اسلام اس چیز کی تائید کرتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بھی بعض روایات نقل ہوئیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ راتوں کو اٹھ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر راز و نیاز کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، گریہ فرماتے تھے، اور ایسے الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے کہ اس سے پہلے وہ الفاظ نہیں سنے گئے تھے، اس سے پہلے وہ راز و نیاز کسی سے نہیں سنے گئے تھے۔ تو مختلف دعاؤں کے ذریعے، مختلف اذکار کے ذریعے سے، اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ کھانے سے پہلے آپ بعض دفعہ بسم اللہ فرمات کہتے تھے، اور بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ بسم اللہ الاحد، اور کھانے کے بعد آپ فرماتے تھے الحمدللہ، اور بعض روایتوں میں نقل ہوا الحمدللہ کثیرہ، اور ممکن ہے کہ دونوں طریقوں سے بسم اللہ پڑھتے ہوں اور دونوں ہی طریقوں سے الحمدللہ کہتے ہوں۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جو اس طریقے سے کھانے سے پہلے عربوں میں رواج نہیں تھا، حتیٰ اجداد رسول میں بھی اس طریقے سے نہیں تھا بقول حضرت ابو طالب کے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہر صورت میں تھا، کھانے سے پہلے بھی تھا، کھانے کے بعد بھی تھا۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ پہنچایا اقرا باسم ربک الذی خلق، اور یہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوا۔ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نزول دفعی، ایک نزول تدریجی۔ ایک کو کہا جاتا ہے دفعی کو انزال، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے تنزیل۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے سوال کرے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ تو آپ کو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ جواب یہ دینا ہے کہ قرآن 23 سال میں بھی نازل ہوا اور شب قدر میں بھی نازل ہوا. شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا لوح محفوظ سے بیت المعمور اور پھر قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی دفعہ، یہ ہوا لیلۃ القدر میں. اسی طریقے سے قرآن کا نزول آیت آیت یعنی ایک ایک آیت کر کے بھی نزول ہوا، کچھ آیتیں دن میں، کچھ آیتیں رات میں، کچھ آیتیں مکے میں، کچھ آیتیں مدینہ میں. تو آیت آیت کر کے جو نزول ہوا اسے کہا جاتا ہے نزول تدریجی، اور یہ تقریباً 23 سال میں ہوا. اور پورے قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ مجید کا نزول ایک ہی دفعہ قلب مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا لیلۃ القدر میں. اب یہ نزول بعثت سے پہلے ہوا یا بعثت کے بعد ہوا، تو ہمارے نزدیک اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ نزول بعثت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ قرآن کی بعض آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ بعثت سے پہلے ہی تمام قرآن کا نزول آپ کے قلب مطہر پہ ہو چکا ہو. اور اس کے بعد لیکن اس کو آگے بیان کرنے کا حکم نہیں تھا، اور پہلی وحی کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب اس وحی کو بیان بھی کرنا ہے، اور اسی بیان کرنے کو کہا گیا بعثت، اسی اعلان نبوت کو کہا گیا بعثت. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا شروع کرو. اب یہ پیغام رسانی کا کام مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتا چلا گیا. بس یہ تصور کرنا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ایک دم سے کوئی آیا اور گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، تو یہ بالکل ایک ایسا نظریہ ہے کہ جسے مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام والے قبول نہیں کرتے. لہذا ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنی نبوت کو جانتے تھے، اور وہ ہر دن انتظار کر رہے تھے کہ کب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے لیے اجازت دے گا کہ جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. ہاں اتنا روایتوں میں ہے کہ وحی کے نزول کے بعد جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے چادر دو، کچھ سردی محسوس ہو رہی ہے، اور واضح فرمایا کہ مجھ پر جبرائیل کا نزول ہوا اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہو گیا ہوں. نہ یہ کہ نبی ہو گیا ہوں، مبعوث ہو گیا ہوں سے مراد یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ، لوگوں کو اللہ کا پیغام دو، جس پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس دن کا انتظار طویل مدت سے کر رہی تھی. لیکن ہمارے بعض دیگر مذاہب اسلامی میں اس قسم کی روایتیں نظر آتی ہیں کہ آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور لاکھوں دفعہ کہا جائے معاذ اللہ کہ آپ نے اپنے آپ کو چٹان سے گرانا چاہا. یہ نظریات بالکل غلط ہیں، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ اس چیز کی جانب توجہ دلائی کہ وہ روایات کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بعض جگہ نقل ہوئی ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اسی طرح سے تاریخ طبری وغیرہ میں، خدا نخواستہ اگر یہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں چلی گئیں اور انہوں نے ان کتابوں کو چھاپنا شروع کر دیا اور ان کتابوں سے ریفرنس دے کے بات شروع کر دی، تو یاد رکھیں کہ یہ والی کتابیں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گی، یہ روایتیں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گی حتیٰ سلمان روشدی سے اور اس فلم سے کہ جو ابھی بنی ہیں. بس ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شیعہ سنی اختلافات اور موضوعات سے بالا تر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کا دفاع کریں، کیونکہ اسلام کا دار و مدار ذات مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. اور اس جانب توجہ رہے کہ اپنے محدثین اور اپنی کتابوں کا دفاع نہ کریں، واضح کہیں کہ یہ غلط ہے، دفاع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہم نے تمام زندگی یعنی شیعوں کے جرم میں سے ایک جرم یہ رہا کہ ہم نے ہمیشہ رسول اللہ کا دفاع کیا، ان راویوں کا یا ان اصحاب کا دفاع نہیں کیا کہ جنہوں نے الٹی سیدھی روایتیں بنائی. لیکن ہمارے مقابلے میں جو افراد تھے انہوں نے رسول اللہ کے دفاع سے زیادہ اصحاب کا دفاع کیا، چاہے ان اصحاب نے ہزار قسم کی بیہودہ روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنائی ہوں. جبکہ ہماری پالیسی کیا رہی کہ ان افراد کو کہ جو اپنے آپ کو اصحاب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اگر ان سے کوئی ایسا جملہ زبان سے نکلا ہے جیسے رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، تو ان کا دفاع نہ کرو، رسول اللہ کا دفاع کرو. لیکن تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا دفاع کم ہوا اور افراد کا دفاع زیادہ ہوا. تو یہاں تک بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، وہ تیار تھے، وحی کا نزول ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اعلان نبوت کا حکم ہوا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی. یہی کیفیت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے قریبی افراد کی تھی. ہاں، ان میں سے ایک چچا کہ جو پہلے حامی تھا اور بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا تھا لیکن بعد میں مخالف ہو گیا، وہ تھا ابو لہب. لیکن باقی چچاؤں اور پھوپھیوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور یہ ایک بڑی نارمل سی بات تھی. کیوں ایسا نہ ہو جبکہ یہ سب کے سب دیکھ رہے تھے کہ یہ نور ایک زمانے میں حضرت عبد المطلب میں تھا، پھر حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، پھر حضرت آمنہ بنت وہب میں منتقل ہوا. ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے کرامتیں دیکھی. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کے سب پریشان ہو جاتے؟ اب اس جانب توجہ رہے کہ سب سے پہلے خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہا ایمان لائیں. اور ایمان لانے سے کیا مراد؟ قطعی نہیں مراد نہیں کہ پہلے وہ کافر تھیں. ایمان لانا دو طرح سے تصور کیا جاتا تھا اور ہے. وہ افراد کے جو دین حنیف پر تھے اور مشرک نہیں تھے، جب ان کے بارے میں کہا جائے گا ایمان لائے، یعنی انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کا رسول مانتے ہیں. یہ کیفیت کس کی تھی؟ حضرت خدیجہ کی. انہوں نے فوراً تصدیق کی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. یہی کیفیت مولا امیر المؤمنین کی تھی اور یہی کیفیت اور بہت سارے رشتہ داروں کی تھی. اب ان میں سے کچھ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً اعلان نہیں کیا، لیکن وہ مانتے تھے، اور کچھ نے فوراً اعلان کیا کیونکہ حالات بہت زیادہ مساعد نہیں تھے، بہت زیادہ مشکلات تھیں. اور دوسرا تصور یہ کیا جا سکتا ہے ایمان لانے سے کہ کچھ افراد تو مشرک تھے، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے بارے میں جب کہا جائے گا ایمان لائے تو کہا جائے گا ہاں پہلے یہ کافر تھے، اب یہ مسلمان ہوئے. لیکن حضرت خدیجہ کے بارے میں اور مولا امیر المومنین اور بعض افراد کے بارے میں جب کہا جائے گا ایمان لائے، یا حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں جب کہا جائے گا کہ وہ ایمان لائیں، یعنی جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسانوں تک پیغام پہنچاؤ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی ہوں، رسول ہوں، تو جیسے ہی ان تک پیغام پہنچا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں اس بات کو. لیکن اس سے قطعی نہیں مراد نہیں کہ پہلے یہ لوگ کافر یا مشرک تھے. بس ایمان لانے کے دو مفہوم ہیں، یا ایمان دو قسم کے افراد لے کے آئے. ایک اور موضوع کہ جو بہت ہی عجیب و غریب ہے اور اسے بھی علماء اہل تشیع نہیں مانتے اور روایتوں میں اس کو اس طرح سے ہمارے یہاں نہیں مانا گیا، وہ ہے شرع صدر. کہ بعض غیر شیعہ میں یہ موضوع بالکل مسلم ہے، اور گو کہ یہ روایت شیعہ کتب میں بھی بعض غیر شیعہ کتابوں سے ہوتی ہوئی آئی، موضوع کو نقل کرنے کے عنوان سے، عقیدے کے عنوان سے نہیں آئی. وہ موضوع کیا کہ حضرت جبرائیل نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کیا یا سینہ چاک کیا، اور اس کے بعد دل نکالا اور دل میں سے جو ہے وہ کچھ گندگی نکالی. تو اس قسم کے موضوعات کو مذہب حق اہل بیت علیہم السلام نہیں مانتے، بلکہ شرع صدر سے کے معنی جو ہم لیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو، آپ کے تحمل کو، آپ کے مزاج کو، اور آپ کو بہت زیادہ وسعت بخشی کہ آپ مصائب اٹھا سکیں، آپ تحمل کر سکیں، لوگوں کی باتوں کو برداشت کر سکیں. شرع صدر یعنی آپ کا سینہ کھول دیا. کھول دیا سے کیا مراد؟ یہ ایک مجازی گفتگو ہے، جیسے کہ ہم بھی کسی کے بارے میں کہیں کہ ہم کھلی کتاب ہیں، تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے بیچ میں سے کاٹ دیا اور ایسے کتاب بن کے کھل گئے. اسی طریقے سے کہا جائے کہ اس کا چہرہ تو آئینے کی طرح سے، تو پتہ نہیں مراد نہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے شیشے کا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ آئینہ بن گیا ہے. تو یہ مجازی گفتگو ہے. بس شرح صدر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعثت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ فضیلتیں عطا فرمائیں، نہ یہ کہ معاذ اللہ ان کے قلب میں کچھ کفر یا شرک یا اس قسم کی کوئی خباثت یا نجاست تھی کہ اس کو نکالا گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو بعثت کے بارے میں، اسی سے ریلیٹڈ اور بعض موضوعات کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔